درود بجا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما حسبت أما صحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وآل محمد. انسانوں کی ایک خاص فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا, اور وہ فطرت ایسی ہے کہ تمام انسانوں کے اندر مشترک ہے. چاہے انسان آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم کے دور کا کوئی انسان ہو, یا اس سے بھی 2000 سال پہلے, یا آج سے بعد آنے والا جہاں تک بھی آنے والا انسان کرہ زمین کے اوپر اس علاقے کے اندر زندگی گزارنے والا ہو, یا یہاں سے مشرق کی سمت چلے جائیے فارسٹ تک, یا مغرب کی سمت چلے جائیے امریکہ اور یورپ تک, جہاں کہیں کبھی رہنے والا ہو, وہ فطرت تمام انسانوں کے اندر مشترک ہوتی ہے. اس فطرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان حقیقت کو جاننا چاہتا ہے. وہم اور خیال کے خراب کے اندر بہت زیادہ زندگی دیر تک زندگی نہیں گزارتا, اور حقیقت کی جو طلب ہے یہ انسان کو تحقیق پر مجبور کرتی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں, اور ان یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت طلب ہیں, حقیقت کو طلب کر رہے ہیں. نہایت یہ کہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کو کس حقیقت کو طلب کرنا ہے. کبھی وہ ایٹم کو بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایٹامک سائنس کے ایٹامک انرجیز کے مثال کے طور پر سائنٹسٹ بن جاتے ہیں. کبھی وہ فلکیات کے اوپر ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسٹرونٹس بن جاتے ہیں مثال کے طور پر. کبھی وہ زمین کی گہرائیوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو جیولوجسٹ بن جاتے ہیں. بہت کم انسان وہ ہیں جو اس بات کا شعور حاصل کر پا رہے ہیں کہ ان کو کس حقیقت کو درج کرنا ہے, اور کس حقیقت کو درج کرنے میں ان کو کامیابی ملے گی. فی الحال دنیا اس طرح سے حقیقت طلب کر رہی ہے لیکن مادے کے اندر ڈھونڈ رہی ہے. اسلام کا کمال یہ تھا کہ اس نے اس زمانے کے اندر جب انسان کے اندر حقیقت کو طلب کرنے کا جذبہ اپنی ابتدائی زندگی کے اندر تھا, نشو نما نہیں پایا تھا. 1400 سال پہلے جب اسلام آیا تو کرہ زمین کے اوپر نام کی چند یونیورسٹیز ہوں گی جن کو اب ہم یونیورسٹیز کہتے ہیں. اس اکیڈمک لیول کے ایسے انسٹیٹیوٹس بہت کم سے کرہ زمین کے اوپر. اس وقت پروردگار عالم نے اپنے دین کے ذریعے سے انسانوں کے اندر حقیقت کے طلب کے جذبے کو رہنمائی کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا تم حقیقت طلب ہو, تمہارا وجود ایسا ہے جس کے اندر حقیقت کی طلب ہے, تو اب کیونکہ تم حقیقت طلب ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہیں کس حقیقت کو طلب کرنا ہے. تو اپنا وقت برباد نہ کرو کہ تم کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ, کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر چلے جاؤ, کبھی شٹل اور جہازوں کے اندر بیٹھ کر فلک کے اندر گھومنے کی کوشش کرو, اور کبھی کہیں اور. تمہیں جو سب سے پہلی حقیقت کو درک کرنا چاہیے وہ تمہارے وجود کے اندر چھپی ہوئی نفس کی حقیقت ہے. تم اس حقیقت کو درک کرنے کی کوشش کرو. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. در حقیقت پروردگار عالم فطرت کے اندر ان تمام چیزوں کو رکھتا ہے جس کے ذریعے انسان کی سعادت کی تکمیل ہو سکے. ان میں سے ایک جذبہ حقیقت کو پہچاننے کا. اب جب آپ حقیقت کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں تو ایک مشکل تو یہ پیش آئی کہ کس موضوع کو حقیقت بنایا جائے. آیا مثال کے طور پر الیکٹرانکس کی دنیا کو ایکسپلور کر دینا یہ حقیقت کے لیے کافی ہے؟ یا میں نے عرض کیا جیسا کہ ہم نے اس روایت کی روشنی میں عرض کیا کہ نفس کی حقیقت کو ایکسپلور کرنا یہ در حقیقت انسان کے اس فطری جذبے کو تسکین دینے کے لیے ضروری ہے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آیا حقیقت کو جزوی واقعات کے حد میں سمجھا جائے یا قانون کی سمجھ میں حد میں سمجھنا بہتر ہے. دو طریقے ہوتے ہیں حقیقت کو سمجھنے کے. ایک حقیقت کو سمجھنا یہ ہے کہ آپ جزئیات اور واقعات سمجھ لیجیے. مثال کے طور پر فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا, وہ واقعہ یہ تھا. یہ آپ نے حقیقت کو سمجھا ہے, خیال نہیں ہے, تواہم نہیں ہے, کہانی نہیں ہے, داستان نہیں ہے, حقیقت ہے. لیکن حقیقت ایک واقعہ ہے. یہ سمجھنا ایک واقعے کے حد میں یہ انسان کی سعادت کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ 4000 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا, وہ واقعہ کیا تھا, اگر بس اس پر اکتفا کیا تو یہ سعادت کے لیے کافی نہیں ہے. ضرورت کس بات کی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حقیقت کو قانون کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی واقعہ تو 4000 سال پیش آیا تھا, پہلے پیش آیا تھا, لیکن کس قانون کے تحت پیش آیا تھا, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آئندہ آپ کے ساتھ کیا پیش آنے والا. اگر کوئی حقیقت کو محض واقعات, جزئی واقعات کی حد میں سمجھنے کی کوشش کرے گا تو حقیقت تو پہچانے گا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت ہوگا جب اس حقیقت کو قانون کی شکل کے اندر لے کر آئے گا, اور وہ قانون ایسا آفاقی قانون ہونا چاہیے کہ اس سے زمین اور جگہ کی تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, درود بھیجنا محمد والے. اب ہمارے اور آپ کے سامنے انبیاء کرام کے معجزات بہت زیادہ موجود ہیں کہ پروردگار عالم کی اذن سے, ان کے حکم سے انبیاء معجزات دکھایا کرتے ہیں. ختمی مرتبہ سے کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ کی معجزات نبی اکرم فرمایا تم کیا چاہیے؟ کفار مکہ جمع ہو کے کہا کہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ یہ درخت آپ کے پاس آئے اور کہے گی آپ اللہ کے نبی. نبی اکرم فرمایا ہو جائے. نبی بلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وسیع و عریض درخت جس کی شاخیں کہیں سے کہیں پھیلی ہوئی تھی, وہ درخت اپنی جڑوں سے نکلا اور رسول خدا کی طرف چلتا مار گیا. اور اس میں نبی اکرم کی نبوت کی گواہی دی. نبی اکرم فرمایا جو تم نے چاہا تھا وہ ہو گیا. کہا اتنا کافی نہیں ہے, آدھا آپ کے پاس رہے, آدھا اپنی جگہ پہ جائے اور پھر وہاں جا کر گواہی دے. نبی اکرم فرمایا یہ بھی ہوگا. آدھا نبی کے پاس رہا, آدھا واپس گیا, اس نے جا کر نبوت کی گواہی دی, یہ بھی ہو گیا. یہ ایک واقعہ ہے. اس کو سمجھنے سے ہم نے حق کو سمجھا ہے, حقیقت کو سمجھا ہے. 1400 سال پہلے اس مدینے کی یا مکے کی سرزمین کے اوپر جو واقعہ پیش آیا وہ ہم نے سمجھ لیا, لیکن قانون نہیں سمجھا. قانون سمجھنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ کب معجزات رونما ہوں گے؟ ہر کہے پر رونما ہو جائے گا؟ ہر کہے پر تو نہیں ہوا. انہیں کفار مکہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان سے کاغذ لکھا ہوا اترے جس کے اوپر لکھا ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. نبی اکرم نے یہ پورا نہیں کیا. کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس سونے کے ذخیرے کیوں نہیں ہیں؟ پر میں یہ پورا نہیں کروں گا. قانون سمجھنے کی ضرورت. کیوں قانون سمجھنے کی ضرورت ہے؟ ابھی ایک اللہ کا نمائندہ اور ہمارا ہے. قانون پتا ہونا چاہیے, حتیٰ اس بات کا قانون بھی پتا ہونا چاہیے کہ معجزہ کب رونما ہوتا ہے, کس مطالبے کے اوپر اللہ کا نمائندہ معجزہ دکھاتا ہے, کس مطالبے کے اوپر اللہ کا نمائندہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا. اچھا, یہ معجزہ دکھانا اور نہ دکھانا یہ تو پھر ہمارے بس سے باہر کی بات ہے. یعنی ہم تو تابع محض ہیں, ہم تو غلام ہیں. وہ آقا معجزہ دکھائے تب بھی غلام, نہ دکھائے تب بھی غلام. ہم غلاموں کو اس سے کیا کام کہ اپنے مولا سے کہنے کی معجزہ دکھائے. ایک اور معاملہ ہے جو ہم سے براہ راست تعلق رکھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی یہ جنگ ہوتی کیسے. دیکھیے, جتنے بھی واقعات ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں تاریخ بشریت کے اندر, ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو فضول رقابتیں ہیں, جو بہت بڑی ہیں دنیا کے لیے لیکن انتہائی فضول ہیں. مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم کے اندر نازی ہٹلر اور اٹلی کے مسولینی نے دوسرے لوگوں سے جنگیں لڑی. آئے کوئی اہمیت ہے جنگ کی؟ کوئی اہمیت نہیں. فضول کی رقابت, گرچہ اس رقابت کو سیکنڈ ورلڈ وار کہا جاتا ہے, لیکن ابس فضول بیکار, جو کفر جمع ہو جائے ایک دوسرے سے جنگ لڑے, ہمیں سے کیا کام, کس اہمیت کی حامل. لیکن ایک میدان ایسا میدان جس کے اندر 313 افراد ہیں اور سامنے 1000 ہیں, یہ اللہ کے لیے نزدیک اہم ترین میدان بن گیا. ادھر دوسری جنگ عظیم کے اندر کروڑوں انسان مارے جا رہے تھے, لاکھوں کی فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں, سالوں تک وہ جنگ چلتی رہی, اللہ کے نزدیک زیادہ برابر اہمیت حامل نہیں. لیکن ایک میدان جنگ چند گھنٹوں کے لیے کھلا جس کے اندر بمشکل 1400 لوگوں نے شرکت کی, اللہ کے نزدیک وہ میدان بدر کا میدان ہے, اتنا اہمیت جائے کہ اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر کر دے گا. آیا اس کا بھی کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی قانون نہیں, یہ وہ چیزیں سمجھنے کی چیز ہے. اور اس کے پس منظر میں اس کے اوپر میں توجہ دینا چاہ رہا ہوں, صرف آج کی مجلس کے لیے, کل سے ہمارا موضوع دوبارہ وہی صحیح ہے سجادے کی تعلیمات کے اوپر ہوگا, صرف آج کی موضوع کے خاطر کہ جو آج کا دن ایک عجیب دن ہے, یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام جو مسائل ٹوٹے ہیں وہ تو خیر بے شمار ہیں, لیکن یہ جو مظلوم اماموں کے روضہ مبارک کے اوپر بم کا دھماکہ ہو, تکلیف دہ ہے. اور خاص کر تکلیف اس وقت بڑھتی ہے جب ان میں سے ایک والد گرامی ہے ہمارے امام کی, تکلیف بڑھ جاتی ہے. اس کا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں, اس کے حوالے سے چند قوانین آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے کیا کہ قوانین گزارنے کی ضرورت ہوگی, حق اور باطل کا قانون کیا ہے, حق اور باطل کا ٹکراؤ کن کن میدانوں کے اندر ہوتا ہے. میں متناقض ہوں حق و باطل کے ٹکراؤ میں حجت الہی کی سمجھ, یعنی آپ تصور کیجیے, تھوڑا سا وقت کیونکہ کم ہے تو ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا تیزی سے چلیں, اور قوانین کو بیان کرنا ہے جس کے لیے بہت ساری مثالیں دینی پڑتی ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم مثالوں کو زیادہ بیان نہیں کر پائیں گے. تو آپ سے جو درخواست سمجھ رہے گی کہ توجہ کو متمرکز رکھیے گا, اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے, اہل بیت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے باوجود بلند درود بھیجیں محمد والے. ہر انسان کو حق و باطل کے ٹکراؤ میں شرکت کرنی ہے, یہ انسان کا مقدر ہے, خواہ نہ خواہ مقدر, چاہے میں اور آپ عوام الناس, چاہے وہ جو عرفا صلحاء شہداء اور صدیقین, چاہے وہ جو انبیاء رسول اور اولیاء الہی, تمام کے تمام انسانوں کو, اگر انسان ہے تو اسے حق و باطل کی رقابت میں شرکت کرنی ہوگی. حق و باطل کے استعمال کے اندر خواہ نہ خواہ اس کے سامنے حق بھی آئے گا اور باطل بھی آئے گا, اسے ہمیشہ باطل کو ٹھکرانا پڑے گا اور حق کا انتخاب کرنا پڑے گا. اب کیا کوئی استثنا نہیں, نہ ہمارا استثنا جو آسی و گناہگار, نہ انبیاء اور رسول استثنا جو معصوم اللہ کی حمایت کے اندر, سب کے سب اس میدان میں شرکت کرتے ہیں. کس کا میدان سب سے کٹھن ہوتا ہے؟ ایک میں اور آپ اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں, صبح کرتے ہیں کام کاج کے لیے, رات کو واپس آتے ہیں, اور زندگی میں کچھ وقت گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہمارا اور آپ کا میدان زیادہ کٹھن نہیں ہے, ہم پر حملہ بھی شدید نہیں ہے. یہ سوچا چلوں کہ اللہ کے نزدیک فرد فرد کی انتہائی قیمت ہے. اللہ نے اگر اس روئے زمین کے اوپر 6 ارب انسان خلق کیے ہیں تو کوئی ایک بھی ابد خلق نہیں کیا اس نے. اگر آپ کتاب خدا کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا گویا آپ سے خطاب کر رہی ہے, جبکہ 1400 سال پہلے نہ دے گی. یہ جو کتاب خدا کے اندر ذاتی خطاب کی صلاحیت ہے, یہ بتا رہی ہے کہ خدا ہر فرد کے لیے کتاب بھیج رہا ہے. خدا کے لیے فرد فرد عزیز ہے, خدا کے لیے فرد فرد اتنا عزیز ہے کہ وہ فرد فرد کے لیے کتاب اور نبی کو بھیجتا ہے, لیکن ہمارے لیے اپنا وجود اتنا عزیز نہیں ہے کہ ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے اور ہمیں بربادی رہتی ہے. خدا کے لیے ہم اتنے عزیز ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتاب اور نبی بھیجتا ہے, اور ہم اپنے لیے اتنے پرواہ کرنے والے نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکیں. خدا کے لیے ہم اتنے عزیز ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتاب اور خدا نبی بھیجتا ہے, اور شیطان کے لیے ہم ایک فرد اتنے اہم ہیں کہ ہم نے صرف فرد فرد کے لیے وسواس اور خناس ہے, بار بار آ کے بہکانے والا. ہم اپنے وجود کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ اس کو بار بار بچانے کی بھی کوشش کریں. وہ ایک عجیب حملہ کرنے والا ہے کہ وہ فرد فرد کے اوپر زبردستی سے حملہ کرتا ہے, اور ہم اپنے آپ کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اتنی اہمیت نہیں دے پا رہے. شیطان نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے, اس کے نزدیک میرے جیسے کم وجود کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ میرے لیے بھی وسواس الخناس ہے. مجھے بھی نہیں چھوڑے گا. ایک دفعہ حملہ کر کے بھاگ دے ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بار بار آئے گا حملہ کرے گا آپ کے لیے. ایسے اگر وہ ہم اور آپ کے لیے بس واقع خطرناک ہے تو حجت الہی کے لیے کیسا ہے؟ اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کے لیے ایک اور قانون حاصل کیجیے, وہ یہ کہ کس فرد پر شیطان کا حملہ زیادہ شدید ہونا چاہیے. پر ہماری دنیا کے اندر اس وقت 6 ارب انسان, کس فرد کے اوپر شیطان کا حملہ سب سے زیادہ شدید ہونا چاہیے؟ اثر کی بات نہیں ہو رہی تھی, صرف حملے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا ایک قانون ہے, وہ یہ کہ جس فرد کے ہاتھ میں جتنے لوگوں کی زیادہ ہدایت ہوگی اتنا ہی اس پر حملہ شدید ہوگا. اگر میرے اوپر میرے پاس صلاحیت ہے ایک آدمی کو ہدایت دینے کی جو میرا اپنا وجود ہے, تو میرے اوپر حملہ کرے گا شیطان ایک فرد کے عنوان سے. اگر میری سپرویژن کے اندر 5 آدمی ہیں, میرے اندر صلاحیت ہے 5 آدمی کو صلاحیت دینے کی, تو شیطان مجھ تنہا کے اوپر 5 آدمیوں کی طاقت کے برابر حملہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے نیچے 5 آدمی ہیں جن کو میں ہدایت دے سکتا ہوں, اور نعوذ باللہ اگر میں گمراہ ہوا تو 5 آدمیوں کو گمراہ کروں گا. تو شیطان میرے اوپر 5 گنا برابر حملہ کرے گا, 5 گنا برابر حملہ کرے گا. اس اعتبار سے اندازہ لگائیے پوری دنیا کے کس انسان کے اوپر شیطان کا حملہ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, سب سے زیادہ قوی ہونا چاہیے. تو مثال کے طور پر اپنے علاقے سے بڑھنا شروع کیجیے, میں ایک موجود ہوں, میرے پاس ایک آدمی ہے, ایک علاقے کا ایک مولوی ہے, 25-30 آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اگر گمراہ ہو جائے 25-30 آدمیوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. اس کے اوپر شیطان 25 گنا زیادہ حملہ کرے گا. ایک آدمی مرجع تقلید ہے, دنیا کے کروڑوں اہل بیت کے ماننے والے اس کی تقلید کے اندر ہیں, اگر گمراہی کا شکار ہو سکتا ہوں تو اللہ کئی کروڑ انسانوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. اس کا حملہ کروڑوں گنا زیادہ شدید ہونا چاہیے. اگر اس دو قانون کو آپ نے سمجھ لیا کہ دنیا کا کوئی انسان اگر انسان ہے تو حق و باطل کے پیکار میں شرکت کرے گا, اور دوسرا قانون یہ کہ شیطان کا حملہ اس پر زیادہ شدید ہوگا جس کے ماتحت ہدایت حاصل کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے, تو آپ سمجھ جائیے کہ حجت الہی پر شیطان کا حملہ سب سے زیادہ شدید ہوگا. کیونکہ حجت الہی کے ماتحت اربوں انسانوں نے ہدایت حاصل کرنی ہے. نصب ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے, صرف حملے کی بات ہو رہی ہے. شیطان اپنا شدید ترین حملہ حجت الہی کے خلاف کرے گا. اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پورے کرہ زمین کے اوپر, اس پوری کائنات کے اندر اللہ کے نزدیک محبوب ترین فرد کون ہے؟ ظاہر حجت الہی. اللہ کی حجت اس پوری زمین کے اوپر محبوب ترین فرد ہے, چاہے وہ حجت حضرت ابراہیم کی صورت میں 4000 سال پہلے, چاہے وہ حجت 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی صورت میں ہو, چاہے وہ حجت 1500 سال پہلے ختم مرتبت کی صورت میں ہو, چاہے وہ حجت آج کے زمانے میں ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. حجت الہی خدا کی محبوب ترین شخصیت ہے. اگر حجت الہی خدا کی محبوب ترین شخصیت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شخصیت شیطان کی منفور ترین شخصیت ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس سے شیطان سب سے زیادہ دشمنی کرے گا. کیونکہ خدا کو دشمن ہے, انسانیت کو دشمن ہو خدا کی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے. تو چونکہ وہ دشمنی کے اوپر اترا ہوا ہے تو حجت الہی سے سب سے زیادہ دشمنی کرے گا. لہٰذا بار بار آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں, حجت الہی کو سب سے زیادہ سخت میدان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اثر کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, اس کی داستان ابھی آپ کی خدمت درج کرتا ہوں. بس حجت الہی کا اس طرح کا ہی کردار ہے. اچھا, ہم نے معمولاً حجت الہی کے کردار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میں حجت الہی کا جملہ کا فریز اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ اس میں امام اور نبی دونوں شامل ہو جائیں, کیونکہ یہ جو ٹائٹل امام اور نبی کا فرق ہے یہ ہم نے اس وجہ سے کیا ہے کہ رسالت اپنے اختتام پر پہنچ چکی ہے, ورنہ اس سے پہلے امامت اور نبوت کے ٹائٹل میں فرق رتبے کا تھا, شخصیت کا نہیں ہوتا تھا. لہٰذا حضرت ابراہیم امام بھی تھے اور نبی بھی تھے. دونوں کو اگر آپ جمع کرنا چاہیں تو یہ عنوان استعمال کر سکتے ہیں, حجت الہی. اچھا, بات چاہیے قرآن کریم کے اندر موجود تمام واقعات کے اوپر غور فرمائیے جو اس نے سابقہ امتوں میں کہے ہیں. یہ واقعات کیا ہیں؟ یہ در حقیقت معاشرے کے اندر حجت الہی کا کردار ہے جو ان واقعات کے ذریعے بیان ہوگا. اس حجت کا زمین پر ہونا یا نہ ہونا اتنا مؤثر ہے کہ خدا نے مطابق ان واقعات کو بھی بتاتا ہے جس میں حجت زمین پر ہے, اور ان واقعات کو بھی بتاتا ہے جس میں حجت زمین کے اوپر نہیں ہے. اس حجت الہی کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا رویہ ہوتا ہے, خدا ممتاز نے قرآن کریم کے اندر تفصیل سے اس بات کے اوپر بیان کی کہ حجت خدا کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا کچھ کروا دیتا ہے. جہاں اس نے تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کی ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، لوگوں نے حجت الہی کا ساتھ دیا تو کیا ہوا، لوگوں نے حجت الہی کا ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، نہیں دیا کب عذاب آیا کب عذاب نہیں آیا، یہ تمام واقعات خدا نے ان کے واقعات کے ذریعے سے بیان کر دی. کیا بتانے کے لیے؟ حجت کی اہمیت کو پہچان لو، حجت کی اہمیت کو پہچانو. اگر کوئی قوم حجت خدا کی اہمیت کو نہ پہچان سکے وہ یقیناً سعادت اور کمال حاصل نہیں کر پائے گی. بہت سادہ سی بات ہے، اگر کوئی قوم اپنے زمانے کے نبی کو نہ پہچان سکے تو کیا سعادت حاصل کر سکتی، کیا کامیابی حاصل کر سکتی؟ بالکل بھول معاملہ آج کے زمانے کے اندر. جب تک کرۂ ارضی کے اوپر موجود انسان حجت خدا کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے سعادت اور کمال حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ جو مولا کے ظہور میں رکاوٹ ہے اس میں سے ایک مشکل ہے، لوگ شعوری طور پر حجت کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے. وہ حجت اپنا کام کرے لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ مشکل ہے. بالکل ایسے جیسے سورج چمک رہا ہو، روشنائی مل رہی ہو، حرارت مل رہی ہو، لوگ نہیں پہچان پا رہے حرارت اور روشنائی آ کہاں سے رہی ہے. جب تک یہ بات نہیں پہچانیں گے حجت الہی تو زمین کے اوپر تشریف نہیں لائیں گے. بس کاموں میں سے ایک اہم کام یہ ہے حجت کی اہمیت کو پہچاننا. اصل حجت کی مشکلات کیا ہیں، حجت کی زندگی کے اندر مشکلات کیا کیا ہیں، اس حجت خدا کو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چند مشکلات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو شیطان کے حملے کے نتیجے میں پیش آتی ہیں. درود بھیجے گا محمد والا. شیطان چاہتا ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے. میں نے بتایا محور کہاں پر ہے، وہ جانتا ہے ہدایت کا محور یہ ذات مقدس ہے. اگر اس ذات مقدس کو کسی طریقے سے اپنی جگہ سے ہلا دے تو پوری دنیا کو بہت گمراہ ہونی ہے. اچھا سوال یہ، کیا وہ حجت الہی میں کوئی گمراہی ڈال سکتا ہے؟ وہ ناممکن ہے. اگر حجت الہی میں گمراہی ڈال سکتا ہوتا تو وہ حجت خدا نہ ہوتی. وہ حجت خدا ہے ہی اسی لیے کہ اس کے اندر وہ کوئی گمراہی نہیں ڈال سکتا. تو وہ اگلا کام کیا کرے گا، ایک اور سادہ سا کام کرے گا، لوگوں کو حجت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. شیطان کی ساری کارروائیوں میں سے اہم ترین کارروائیاں اس مسئلے کے اوپر سینٹرلائز ہو جائیں گی. بہت سادہ سی بات ہے، مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کو اس گھر کو تاریک کرنا ہے، کیا کریں تو گھر تاریک ہو جائے گا. ایک راستہ ہے کہ آپ ایک ایک بلب جو ہے وہ فیوز کرتے رہیے، ایک ایک بلب خراب کرتے رہیے، گھر تاریک ہو جائے گا. ایک راستہ ہے کہ آپ مین سرکٹ میں جائیں اور سرکٹ نکال دیجیے، گھر تاریک میں ڈوب جائے گا. شیطان یہ کرے کہ ایک ایک آدمی کو گمراہ کرے، یہ کام مشکل ہے. وہ ایک اور کام کرے گا، ان انسانوں کا حجت خدا سے رابطہ توڑنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ رابطہ ٹوٹ جائے تو خود بخود گمراہ ہو جائیں گے، خود بخود گمراہ ہو جائیں گے. اس رابطے میں ایک تو وہ فطری طبیعی رابطہ ہے جو خدا نے قائم کیا ہے، وہ نہیں توڑ سکتا. ایک وہ رابطہ ہے جو ہم نے اٹھ کر طلب کرنا تھا، اس کو وہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا. رابطے دو قسم کے، ایک ہمارا اور حجت کا رابطہ ہے جو اللہ نے قائم کر دیا ہے ہماری فطرت کی طرح. اگر ہماری سانس ہے تو اس سے رابطہ ہے، بے یوم نہیں روزق الورا، اس کی برکت سے زمین و آسمان رزق پائے گا. یہ وہ رابطہ ہے جو خدا نے بنایا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میں اور آپ سانس لیں گے، میں اور آپ رزق حاصل کریں گے، اس کے وجود کی برکت سے حاصل کریں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خود بے آدم اس کی ذات مقدس ہے. یہ وہ رابطہ ہے جو خدا نے بنایا، اس کو شیطان نہیں بگاڑ سکتا، اس کو میں اور آپ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ایک وہ رابطہ ہے جو خدا نے طلب کیا ہے کہ ہم قائم کریں حجت کے ساتھ. شیطان کا سارا زور اس رابطے کو توڑنے پر ہے، اسی کو توڑنے میں کامیاب ہوا ہے. اس نے کیا جد و جہد کی، آپ ذرا دیکھیں نبی اکرم کے بعد کیا جد و جہد کر رہا ہے. دیکھیے دنیا کے تمام اشرار، دنیا کی تمام برائیوں کے پیچھے مرکز اور محور شیطان ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا شروع میں، انسان کی طبیعت میں حق کو طلب کرنا ہے مشکل. ہم انسانوں کے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے، جو حقیقت 100% ہے اور جس کو جاننا کمال ہے اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور جو حقیقت ہے ہی نہیں اور جس کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے اس کے لیے تڑپتے پھر رہا. یہ ہم انسانوں کی عجیب حماقت ہے. جو حقیقت ہے جس کو جاننے میں کمال ہے اس کے لیے وقت نہیں لگا رہے،
اور جو سراب ہے حقیقت ہے ہی نہیں جس کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے اس کے لیے توقع کرنا. کوشش یہ کرنی تھی کہ ہم حقیقت کو پہچان لے جائیں. یہ وہ حقیقت مرتقا تھی جو پروردگار عالم نے رسول خدا کی بات رکھی تھی. کہا دیکھو تم نے اللہ کے رسول کو پہچان لیا ہے, حجت الہی کو رسول کی صورت میں پہچانا ہے, اب تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارے اوپر تمام چیزوں کا وجود یہ ہے کہ تم حجت الہی کو امیر المومنین کی ذات مقدس میں پہچاننے کی کوشش کرو. غدیر کا اعلان کیا اعلان, جس کے اوپر کمال دین ہو گیا, جس پہ نعمتیں تمام ہو گئیں, جس کے اوپر کفر مایوس ہو گیا, وہ سارا کا سارا کیا تھا؟ حجت الہی کی شناخت, کہ اگر تمہیں دین کامل کرنا ہے, اگر تمہیں نعمتوں کا اتمام کی حد میں حاصل کرنا ہے,